لا نبي بعد وعلى آله وأصحاب الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدر بلاس قابل قدر جانشین امیر عظیمت قائد اہل سنت معزز علماء کرام قابل قدر سامعین مکرم شافع معاشر کے عنوان سے یہ عظیم الشان سالانہ کانفرنس پورے وقار اہتمام کے ساتھ 11 ستمبر کی تاریخ سے شروع ہو کر 12 ستمبر میں داخل ہو چکی ہے. رات کا کافی حصہ بھی بیت چکا ہے. میں نہایت اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. شافع معاشر لقب ہے اس عظیم شخصیت کا جسے خلاق عالم نے کائنات انسانی کی رہنمائی کے لیے اور تمام جہانوں کے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے پیدا فرمایا. روز معاشر آپ کی شفاعت کبریٰ سے کون لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مستحق قرار پائیں گے؟ اور ان لوگوں کی صف میں داخل ہونے کا کون سا اسلوب اور کون سا طریقہ ہے؟ اسی غرض غایت کے لیے آج کی کانفرنس منعقد کی گئی ہے. نہایت اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ روز معاشر وہی لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مستحق قرار پائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں پیغمبر اسلام کی آمد کے مقصد کو جان کر پیغمبر اسلام کی تشریف لانے کی غرض و غایت کو معلوم کر کے اپنی تمام تر توانائیاں اس کام کے لیے وقف کر دیں کہ وہ مقصد پیغمبر کی تکمیل تک چین سے نہ بیٹھیں گے. اور جب ہم قرآن و سنت کے آئینہ میں اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ تو قرآن مقدس بڑے ہی واضح لفظوں میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے. اس آیت کریمہ کے اس ارشاد کے مطابق یہ بات واضح طور پر ذہن میں آ جانی چاہیے کہ بعثت پیغمبر کا مقصد غلبہ اسلام ہے اور وہی امت اپنے پیغمبر کی امت کہلانے اور اپنے پیغمبر کے نقش قدم پر چل کر کامیابی حاصل کرنے اور روز محشر پیغمبر کی شفاعت حاصل کرنے کی مستحق قرار پا سکتی ہے. جو گروہ جو جماعت امت کا جو حصہ مقصد پیغمبر کو اپنا مقصد بنا لے. آپ حضرات کی توجہ ہے تو میں چند ضروری باتیں آپ کے ذوق کے مطابق کہنا چاہتا ہوں. سپاہ صحابہ کس مقصد کے حصول کے لیے کس منزل تک پہنچنے کے لیے کس پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کس نقشے میں رنگ بھرنے کے لیے مارز وجود میں آئی ہے؟ تو اس سلسلے میں میرا ایک ہی دعویٰ ہے کہ سپاہ صحابہ صرف اور صرف مقصد پیغمبر کو مشن رسول کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور آپ کی تشریف آوری میں کا جو مقصد ہے اسی کی تکمیل چاہتی ہے. اس کے سوا ہماری کوئی منزل اور پروگرام نہیں ہے. ہمارا منشور, ہماری منزل, ہمارا رسم العین کیا ہے؟ سپاہ صحابہ پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرانے اور اسلام کا غلبے پر یقین رکھتی ہے. کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر سپاہ صحابہ اسلام کے غلبے پر یقین رکھتی ہے تو پھر اسے دو راستوں میں ایک اپنانا چاہیے, یا جہاد کا راستہ اپنا کر انقلاب برپا کرے, یا انتخاب کا راستہ اپنا کر کرسی اقتدار پہ قبضہ کرے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کا مقصد غلبہ اسلام ہے اور نعرہ کافر کافر شیعہ کافر ہے. شیعہ کے کفر کا نعرہ اور شیعہ کے کفر کو تش تش بام کرنا, اس کا اسلام کے غلبے سے کیا تعلق ہے؟ بلکہ بات کج فہم لو اور نہایت سطحی ذہن رکھنے والے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب غلبہ اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی شیعہ سنی کا اختلاف ہے, فرقہ وارانہ تقریریں پر تشدد انداز ہے. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اسلام کے غلبے کی تحریک ہو اور شیعہ کے کافر ہونے کا نعرہ لگائے. اسی ایک بات کا میں چند منٹوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے تجزیہ کر کے انشاءاللہ العزیز یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات اتار دوں گا کہ ہر آدمی یہ پکار اٹھے گا کہ جب تک شیعہ کو کافر قرار نہیں دیا جاتا اس وقت دنیا میں اسلام غالب نہیں ہو سکتا. اسی نتیجے پر امت اسلامیہ کا ہر وہ فرد, ہر وہ لیڈر اور رہنما پہنچا جس نے بھی تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار فرمائی مدینہ منورہ کو اپنا قلعہ بنا کر اسلام کے غلبے کے لیے قدم بڑھائے بڑی بڑی عرب کی طاقتیں سر نگو ہوتی چلی گئیں اور اسلام کا پھیلا لہراتا چلا گیا. پھر آپ غلبہ اسلام کے نقشے صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تھما کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. انہی راہوں پہ چلتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تھے. پھر حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تو اسلام عرب سے نکل کر عجم میں داخل ہو چکا تھا. ایران کے محلات میں اذان کی آواز گونج رہی تھی. آتش کدے سرد پڑ چکے تھے. اسلام کی آوازیں چار داغ عالم میں اپنا شور برپا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی. دنیا کفر ہر میدان میں اور ہر مارکہ میں شکست و حزیمت سے دوچار ہوتی چلی جا رہی تھی. کسی میدان میں بھی کفر مسلمانوں کے قدم اکھاڑنے اور مسلمانوں کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا. اس وقت دنیا کفر نے سر جوڑ کر اس بات پہ غور کرنا شروع کیا کہ کوئی ایسا انداز کوئی ایسا طریقہ اور منصوبہ کوئی ایسا پروگرام ترتیب دینا چاہیے کہ غلبہ اسلام کے لیے بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے قدم روک لیے جائیں. چنانچہ مسلمانوں سے فاروق اعظم کی شخصیت کو جدا کر دیا جائے تو یقیناً مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک سکتے ہیں, کیونکہ فاروق اعظم ہی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں 1400 سال بعد بھی یورپ کا مستشرق یہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ اگر 10 سال فاروق اعظم اور زندہ رہ جاتے تو دنیا میں کفر کا نام و نشان مٹ جاتا. یہ بات اس وقت کی کفر اور اس وقت کے باطل مذہب کے پیروکار کے عام ذہنوں کو تک محسوس ہو چکی تھی. انہوں نے ایک سازش کے تحت حضرت فاروق اعظم کو شہید کرا دیا. اس طرح آپ سے میں پہلے التماس کروں گا کہ آپ اسے یوں سمجھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے پہلی سازش تھی. اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے پہلی سازش تھی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے تو دنیا کفر ورطۂ حیرت میں ڈال گئی, ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی کہ اتنی تیزی سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا کہ فاروق اعظم نے تو 10 سال میں 11 لاکھ مربع میل سے اٹھا کر 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سرحدوں کو وسعت دی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی بحری بیڑا تیار ہوا. جب بحیرہ روم میں یہ بیڑا ڈالا گیا, پپائے روم کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور وہ پکار اٹھا کہ لو مسلمان اب روم پہ بھی غالب آ گئے ہیں. اتنی تیزی سے بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے قدموں کو دیکھ کر دنیا کفر نے ایک مرتبہ پھر سر جوڑ کر یہ منصوبہ بنایا کہ ہم میدان میں تو شکست نہیں دے سکتے آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کو بھی مسلمانوں سے چھین لو. چنانچہ بڑے درد انگیز انداز میں انتہائی ظلم اور جبر کے ساتھ پہلوئے رسول میں 40 روز تک پیاسا رکھ کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. آپ حضرت عثمان کی شہادت کو اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے دوسری سازش قرار دیجیے. یہ دوسری سازش تھی اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے. اور جب پھر تلوار اور اقتدار حضرت علی کے ہاتھ میں آیا تو دنیا کفر اس بات کو تسلیم کر گئی کہ اب شیر خدا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ مسلمانوں کے درمیان میں پیدا ہونے والی غلط فہمی سے فائدہ اٹھایا جائے, ان کے دو لشکروں کو باہم ایک دوسرے سے دست و گریبان کر دیا جائے. چنانچہ ایسے مواقع بھی آئے کہ تلواریں جو کہ میانوں سے نکل آئی تھی واپس میانوں میں چلی گئی. دونوں لشکر اپنے اپنے پیڑاؤں میں اپنی چھاؤنیوں میں واپس ہوئے. رات کی تاریکی میں دونوں طرف سے تیر چلا کر مسلمانوں کو باہم دست و گریباں کر کے سورج کی کرنوں سے پھیلنے سے پہلے پہلے 40,000 مسلمانوں کو شہید کرایا گیا. یہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے تیسری سازش تھی. پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چوتھی سازش تھی. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کو ایک قیادت پر جمع کرنے کے لیے عالم اٹھایا تو نواز رسول کے پہلو میں نیزہ مارا گیا, آپ کو گالیاں دی گئیں, جان نماز آپ کے نیچے سے کھینچ لیا گیا, یہاں تک کہ نواز رسول کو دھکے دیے گئے, زہر دے کر شہید کر دیا گیا. یہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے پانچویں سازش تھی. پھر حضرت معاویہ کا دور خلافت ہے, 64,00,000 مربعین پر اسلام غالب آ چکا ہے. اس وقت دنیا کا کل آباد رقبہ 1,16,00,000 مربعین پر مشتمل تھا. دنیا کے اکثر حصہ پر اسلام غالب آ چکا تھا. یہ بھی دشمنان اسلام کو ایک نظر نہ بھایا. پھر حضرت معاویہ کی وفات کے بعد حضرت حسین کو خطوط لکھے گئے. جب نواسہ رسول وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ عہد شکنی کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کے نواسے کو بے یار و مددگار تنہائی اور یکتائی میں شہید کر دیا گیا. غلبہ اسلام کو روکنے کے لیے یہ چھٹی سازش تھی. پھر آپ تاریخ اسلام کو پڑھتے چلے جائیے. ان 6 سازشوں کا تجزیہ میں کر دیتا ہوں, سپاہ صحابہ کا موقف آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اعتراض سپاہ صحابہ پر یہ کہ اگر آپ غلبہ اسلام کے لیے اٹھے ہیں تو شیعہ سے ٹکراؤ کیوں, شیعہ سے اختلاف کیوں, اور اس اختلافات کا اظہار کیوں؟ شیعہ کے کفر کا برملا برسر ممبر میدانوں شہروں بیابانوں اور ایوانوں میں تذکرہ کیوں؟ تو قابل صد احترام سامعین مکرم تجزیہ کر لیجیے. سب سے پہلے آپ دیکھیے اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے فاروق اعظم کو شہید کرنے والا ہاتھ کس کا تھا اور کون تھا. آپ قاتل تک پہنچیے, ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی و نسل, یہ وہ شخص تھا جس نے آگے بڑھ کر حضرت فاروق اعظم پہ وار کیے تھے. یکم محرم الحرام تاریخ اسلام کا ہر سال کا پہلا دن بھی ہے اور اس لحاظ سے بڑے دکھ درد کا دن ہے کہ اس روز خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے. آئیے اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے شہروں میں دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، آج وہ کون سا طبقہ ہے جو یکم محرم الحرام کو کاٹنے فاروق اعظم کے نام پر عید مناتا ہے اور فاروق اعظم کے قاتل کو دعوے تحصیل پیش کرتا ہے؟ آپ بتلائیں عید بابا شجاع کون مناتے ہیں؟ فاروق اعظم کے قاتل کو خراج تحسین کون پیش کرتے ہیں؟ اس کے نام پر اپنے ہاتھوں میں فروزہ کون پہنتے ہیں؟ اگر سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ آج بھی فاروق اعظم کی شہادت پر عید شیعہ مناتا ہے، قاتل فاروق اعظم کو اپنا پیر شیعہ مانتے، اسے خراج تحسین شیعہ پیش کرتے، تو مان اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے پہلی سازش میں شریک شیعہ تھا، پہلی سازش میں شریک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ 18 ذوالحجہ کو. ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھ، 18 ذوالحجہ وہ دن ہے جب مدینہ رسول پہ ظلم و جبر کی آبی چھا گئی، جب پیغمبر کی مسجد میں اذان دینے والا کوئی نہ رہا، جب پیغمبر کے پہلو میں پیغمبر کے دور دماز شہید کر دیے گئے، جب پیغمبر کے پہلو میں خون کی نتیجہ بہا دی گئی، یہ امت اسلامیہ کی تاریخ میں ایک دردناک دن تھا، ظلم و جبر کی ایک بے مثال تاریخ تھی. لیکن مجھے حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ خوشی کون مناتا ہے؟ کون مناتا ہے؟ مناتا نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ پوسٹر نظر آتے، اس کے اعتماد نظر آتے ہیں، وہ عید منا رہا ہے. کس کی شہادت پر؟ پیغمبر اسلام کے دور دماغ 44 لاکھ مربع میل کے حکمران کی شہادت پر. تو کیا ثابت ہوا؟ غلبہ اسلام کو روکنے والی دوسری سازش بھی کون تھے؟ آگے بڑھئے، مسلمانوں کے دو لشکروں کو رات کی تاریکی میں غلط فہمی سے دو چار کر کے آپس میں دست و گریبان کروا کر پیغمبر کے صحابہ کے خون سے زمین کو نتپت کرنے والے لوگ کون تھے؟ تاریخ اٹھائیے، تمہیں لفظ شیعہ کے نام سے جماعت نظر آئے گی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل عبد الرحمن ابن ابی ملجم، یہ کون تھا جو اپنے آپ کو شیعہ نے علی میں سے کہلواتا تھا اور علی کا شیعہ ہونے کا دعوے دار تھا؟ پھر وہ کون شخص تھا، وہ کون سا گروہ اور کون سا طبقہ تھا جس طبقہ اور گروہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں نیزے مارے، نواز رسول کو گالیاں دی، مسلح کھینچ لیا گیا؟ تجھے تاریخ بتلائے کہ کوفہ کا شیعہ تھا. پھر سوال کر تاریخ سے کہ جب 64 لاکھ مربع میل کا حکمران اس دنیا سے رخصت ہوا، 22 رجب المرجب کو حضرت معاویہ کی وفات پر خوشی کون مناتا ہے؟ کونڈے کون کرتا ہے؟ حلوہ کون پکاتا ہے؟ پوری کون تیار کرتا ہے؟ اور بطور خوشی کے تیرے گھروں میں کون بھیجتا ہے؟ یہ حلوہ پوری دراصل حضرت معاویہ کی وفات پر خوشی کا اظہار ہے. یہ 5 سازش کا مرتکب بھی کون نکلا؟ نواز شاہ رسول کو مدینہ میں خط لکھ کر بلانے والے کون تھے؟ اور جب کرب و بلا کی وادیوں میں حضرت حسین پہنچے تو گھیرا تنگ کر کے نواز شاہ رسول پہ سب خون مارنے والے کون تھے؟ ہم سے مت پوچھو، شیعہ کی کتب اس بات پہ گواہ ہے کہ جب یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا سے کوفہ میں بہت سے پہنچتا ہے تو عورتیں اپنے سروں کے بال کھوج کر بازار میں نکل آتی ہے, نہا کرنے لگتی ہے, مرد رونے پیٹنے لگتے ہیں. تو بیوارے کربلا نے کہا یہ روتے کون ہیں, یہ پیٹنے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ جواب ملا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہونے والے مظالم پر رونے دھونے میں مصروف ہیں. تو بیمارے کربلا نے کہا مجھے سہارا دو, میں بات کرنا چاہتا ہوں. سہارا دے کر بٹھایا گیا تو فرمایا کوفہ کے لوگوں روتے کی ہو, اور چل کربلا میں ہمیں لوٹنے والے تم ہی تو تھے. دختر علی ہمشیرہ حسین نے کوفہ کے بازار میں خطبہ دیتے ہوئے کہا ہمیں لوٹنے والوں, ہم سے دھوکہ کرنے والوں, مسلم بن عقیل کے خون سے سودا کرنے والوں, جاؤ تم قیامت تک پیٹتے رہو, خدا تمہیں ایسا ہی رکھے. یہ لوگ کون تھے؟ پھر آگے تاریخ اسلام کو پڑھ, چاہے وہ کردار عمر ابن عبدالعزیز کا ہو, چاہے وہ کردار آگے کسی اور کا ہو, محمود غزنوی کو پڑھ لے, صلاح الدین ایوبی کو پڑھ لے, نور الدین زنگی کو پڑھ لے, یوسف بن تاشکیل کو پڑھ لے, طارق بن زیاد کو پڑھ لے, محمد بن قاسم کو پڑھ لے, نہیں یہ دور کی بات ہے تو سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کو پڑھ کر دیکھ اس کے ساتھ غداری کرنے والا میر جعفر کون تھا, میر صادق کون تھا, کون تھے؟ دور مت جائیے, آپ کا ملک اسلام کے نام پہ بنا, مارز وجود میں آیا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی نے قرارداد مقاصد تیار کی تاکہ قائم کا حصہ بن جائے, اس ملک کے نظام کے خطوط واضح ہو جائیں, یہ پتہ چل جائے اس ملک میں نظام کون سا نظام ہوگا. وہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ بننے والی تھی, آئین کو معطل کر کے راتوں رات پاکستان کے اقتدار سے قبضہ کرنے والا اور اسکندر مرزا کون تھا؟ کون تھا؟ سن 65 میں انڈیا کے دانت تھوڑے, سن 71 میں ملک کے دو ٹکڑے کر کے آدھا پاکستان قتل کرنے والا یحیی خان کون تھا؟ کون تھا؟ پھر سن 70 میں تحریک نظام مصطفیٰ بنی چلی, نتیجہ میں ماشاء اللہ آیا, جیسا کیسا تھا مجھے کوئی بحث نہیں, لیکن 12 ربیع الاول کو نظام اسلام, نظام زکات, نظام صلات کا اعلان ہوا تو گلیوں میں, کوچوں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں نظام زکات اور اس کا انکار کرنے والا اور شریعت مطہرہ کے مقابلے میں فقہ جعفریہ کے نفاذ کا مطالبہ کرنے والا, تیرے ملک میں اسلام کی رائے روکنے والا مجھے مطلع کون تھا؟ کون تھا؟ تاریخ اسلام کا مطالعہ اس بات سے لا کے چھوڑتا ہے کہ جب بھی غلبہ اسلام کے لیے قدم اٹھے تو روکنے والا شیعہ تھا, ان قدموں کو روکنے والا, لیکن انداز یہ تھا فوج کی صورت میں سامنے نہیں آیا, گروہ کی صورت میں سامنے نہیں آئے, اسلحہ اٹھا کر مسلح نہیں آئے. یہ وہ مارے آستین ہے, یہ آستینوں کے وہ سانپ ہیں, یہ وہ منافق طبقہ ہے, یہ عبداللہ ابن ابی کی وہ اولاد ہے جس نے ہر موڑ پر, ہر موقع پر امت مسلمہ کو دھوکہ دیا, اسلام کے نفاذ کے لیے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک ڈالا, اسلام کے احیاء کے لیے اٹھنے والی تحریکوں کو ناکامی سے دوچار کیا. سپاہ صحابہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے اگر تم دنیا میں اسلام کا غلبہ چاہتے ہو جب تک سیاسی عنصر کو اپنی صفوں سے نکال کے باہر نہیں کرو گے اسلام کے غلبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اب بتلاؤ شیعہ غلبہ اسلام میں رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس رکاوٹ کو دور کرنا اس رکاوٹ کو مسوار کر رہا، اس رکاوٹ اس دیوار کو زمین بوس کر رہا. یہ غلبہ اسلام کا ایک حصہ ہے، غلبہ اسلام کا ایک حصہ ہے. اور سپاہ صحابہ کیونکہ اس حقیقت کو تاریخ کے مطالعہ اور حقائق کی بنیاد پر پڑھ چکی ہے، دیکھ چکی ہے، اس رکاوٹ کو دور کر کے ہی دم لے گی. اب اگر کسی اور کو یہ رکاوٹ نظر نہیں آتی تو یہ اس کی عقل اور اس کی نظر کا قصور ہے، ہمارا قصور. مجھے حیرت ہے، لوگ اسلام کے نفاذ کا دعویٰ کرتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس اسلام کا کوئی دور ایڈیل بھی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ہے، خلافت راشدہ کے دور کا احیاء کریں گے، دور خلافت راشدہ کا احیاء کریں گے. شیعہ کے لیے کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ہم رکاب ہیں، وہ ہمارے ساتھ عنوان ہے. ابھی صاحب نے بے شمار دلائل دیے ہوں گے، شاید اس عنوان پر بھی گفتگو کی ہوگی کہ شیعہ کو کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی سے تکلیف ہے تو وہ خلفائے راشدین سے ہے. وہ خلفائے جو خلفائے راشدین کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ تیرے ساتھ مل کر ان کا نظام برپا کرنے میں مخلص ہو سکتا ہے؟ اس نتیجے پر پہنچ کر آج ہم نے اعلان کیا کہ پاکستان کے الیکشن میں کسی بھی شیعہ کو کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچنے تاکہ اسلام کے نفاذ کے لیے تھوڑی بہت ہونے والی کوششوں کو سبوتاز نہ کر سکے. اور سنیے، آخری بات وہیں پہ لاتا ہوں، مقصد پیغمبر غلبہ اسلام ہے، مقصد امت غلبہ اسلام ہے. جو مقصد پیغمبر کو اپنائے گا وہی حشر کے روز شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصلح لنا فی امرنا، اللہم انصرنا وانصر الناس واحفظنا.